ए पालने वाले, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तू अपने अब्दे खास और रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाओ और अपनी नियामतों पर ऐसा शुक्र मेरे दिल में डाल दे जिससे तू अपनी खुशनूदी की आखिरी हद तक मुझे पहुँचा दे और अपनी नजरे इनायत से इताअत, इबादत की पाबंदी और सवाब का इस्तेहकाक हासिल करने में मेरी मदद फरमाए और जब तक मुझे जिंदा रखे, गुनाहों से बाज रखने में मुझ पर रहम करे और जब तक मुझे बाकी रखे, उन चीज़ों की तौफीक दे जो मेरे लिए सूदमंद हो और अपनी किताब के जरिए मेरा सीना खोल दे और उसकी तिलावत के वसीले से मेरे गुनाह छांट दे और जानो ईमान की सलामती अता फरमाए। ए रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज़ नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका मेज़बान बशीर अहमद अपनी टीम के हमराह प्रोग्राम मेहमान खुदा लेके हाजिर खिदमत है। सहर आलमी नेटवर्क से ये प्रोग्राम बरहाय रास्त हर रोज़ नशर किया जा रहा है, रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी पेशकश है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। खुदावंद करीम हम सबको तौफीक अता करे कि हमारा भी नाम हकीकी रोज़ादारों में शुमार हो, इलाही आमीन। ये कुछ फराज जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किए, कुछ दुआ के फराज थे जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनकूल है। उम्मीद है कि ये महीना चूँकि दुआओं का महीना है, कुरान का महीना है, खुदावंद करीम हमको तौफीक अता करे कि हम हर शब और हर दिन तिलावत कलाम पाक और मासूमीन से वारिद शुदा दुआओं के इकरार भी कर सके। उम्मीद है कि खुदावंद करीम हमें ऐसे ही रोज़ेदारों में शुमार करे जिनकी विरद ज़बान कलाम पाक हो। तो आइए हमारा साथ दीजिए, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हर रोज़ की तरह। जनाब किफ़ायत साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। क़िबला सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुक्रगुजार है कि आप हर रोज़ की तरह आज भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए।
मैं भी सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसके साथ साथ सहर की पूरी टीम का
बिल्कुल,
और अपने नाज़रीन का भी कि जो उनकी मोहब्बतें हैं जो हमें मजबूर करती हैं कि हम उनके सामने कुछ लबकुशाई कर सकें। अगर इजाज़त दें तो मैं भी नाज़रीन से सलाम करूँ।
जी जी ज़रूर।
नाज़रीन इकराम, सहर आलमी नेटवर्क की तरफ से बराह रास्त नशर होने वाले प्रोग्राम मेहमान खुदा के हमरा आपका मेज़बान किफ़ायत हुसैन भी हाजिर खिदमत है और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और सहर टीवी के तमाम ही नाज़रीन की खिदमत में नहायत खलूस मोहब्बत और अदब के साथ सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही थी आदाब तिलावत कुरान पर। कुरान करीम पाकीज़ा तरीन किताब है। ये वो किताब है जो पाकीज़ा तरीन हस्ती की तरफ से पाकीज़ा तरीन कल्ब पर नाजिल की गई है और इसी वजह से कहा गया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इसको सिर्फ और सिर्फ वही छू सकते हैं और वही इसका इदराक कर सकते हैं जो खुद ताहिर हों, जो पाक हों, जो ज़ाहरी तौर पर भी ताहिर हों और बातनी तौर पर भी ताहिर हों। चूँकि हमारे अजीज़ दोस्त बशीर साहब ने हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की दुआ से अपने सुखन का आगाज़ किया तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसी सिलसिले में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक हदीस आपके नज़र करूँ। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़बान को जो कुरान की तिलावत का रास्ता है उसको पाक करो। पूछा कि किस तरीके से पाक किया जाए तो इमाम ने अफसोस के साथ कहा कि वो ज़बान जो गीबत, तोहमत, झूठ जैसे गुनाहों से आलूदा हुई हो, या वो ज़बान जो हराम खानों का मज़ा चखती हो, या वो ज़बान जो दूसरों की दिल शिकनी का सबब बनती हो, या वो ज़बान जिसके शर से दूसरे मुसलमान हमेशा अज़ियत में हों, कैसे कलाम इलाही उस पर जारी हो सकता है। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम ज़ाहिरी और बातनी दोनों तहारत का ख्याल रखें, अपनी ज़बान को भी पाकीज़ा बनाएं, अपने जिस्म को भी पाकीज़ा बनाएं और अपनी रूह को भी पाकीज़ा बनाएं ताकि कुरान से ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। आप हमारा साथ दीजिए, हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं।
किफ़ायत साहब, बहुत ही उम्दा और लजीज ज़हनी लुत्फ़अंदोज़ हदीस है और बहुत ही
बेशक
इंतबाह किया है इसमें मुसलमान को कि किस तरह से उसकी जबान पाक होनी चाहिए। कलाम पाक के लिए हर तरह से इंसान की जबान
انسان کا جسم اس کی روح ہر چیز پاک ہونی چاہیے,
یعنی اس کا ہر عضو جو ہے نا پاک ہونا چاہیے, تبھی تو یہ کلام پاک جو ہے نا اثر کر سکتا ہے اس کے دل اور اس کے دماغ پر, اس کی روح پر. اور آپ کی بات کہ سب سے پاک ترین اور پاک ترین اس ہستی کی طرف سے جو سب سے پاک اور منزہ ہے, ساری تسبیح اس کے لیے ہے اور پاک و پاکیزہ ہستی کے دل پہ پاک ترین دل پہ نازل ہوا ہے, یہ بھی ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہمارے مہمان نے یہاں پہ کہا تھا کہ سب سے پہلا ادب جو ہے وہ طہارت,
طہارت بے شک بالکل,
چونکہ پاک و پاکیزہ ہے ہر طرف سے, جہاں سے آیا ہے, جس کے پاس آیا ہے اور جس پہ نازل ہوا ہے, اور جو چیز نازل ہو رہی ہے اب جو چیز تلاوت کرے
جی
وہ بھی پاک و پاکیزہ
ہے بالکل. اور جو ہمارے مہمان کہتے تھے یعنی اگر ہم نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا اور ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر کہیں یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ کہ ہم قرآن کی تلاوت تو کریں لیکن قرآن ہمارے اوپر لعنت کرے,
لعنت کرے. اور کل کو یہی قرآن جیسے کہ مہمان نے یہاں پہ فرمایا تھا کہ تین چیزیں شکایت کریں گی جن میں سے ایک قرآن ہے,
ایک قرآن ہے.
جب یہ ایسی زبان سے اور ایسے دل سے جو ہے اس کی تلاوت ہو جو پاک و پاکیزہ نہیں تو کل بھی یہ شکایت کر سکتا ہے
بے شک. اور ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں, یعنی دیکھیے اگر ایک صاف پانی ہو اس کو کبھی ہم آلودہ ظرف میں نہیں رکھتے, جو گندا میلا ظرف ہو برتن ہو اس میں نہیں رکھتے ہیں, یا اس کو ایک ایسی جگہ سے اگر گزارا جائے ایک نالی ایسی ہو مثلا کہ جو گندی ہے جو کثیف ہے آلودہ ہے تو اس سے وہ پانی بھی گندا ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن جو پاک و پاکیزہ ترین ذات سے پاک و پاکیزہ ترین قلب پر نازل ہوا, اگر پاک و پاکی اگر پاک و پاکیزہ دل میں نہ جائے بلکہ آلودہ دل میں جائے, آلودہ زبان سے جاری ہو تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا,
کیا ہوگا. بالکل جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت کرے کہ ہم اپنے جسم و زبان اور دل و جان کو پاک و پاکیزہ بنائیں اور حقیقی حق جو ہے کلام پاک کا اس کا ادا کر سکیں. تو آپ اجازت دیں, ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. تو عزیز ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا, ہر روز کی طرح یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد ہم اپنے مہمان کو بھی بلائیں گے جو آپ کی خدمت میں جو بھی مطالب ہوں گے اور آداب قرآن کے حوالے سے جو بھی مفید اور دلچسپ مطالب ہوں گے آپ کی خدمت میں عرض فرمائیں گے.
آج میں کڈنی سٹونز اور رمضان کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کڈنی سٹون والے پیشنٹ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں, اور کس طرح کی نوعیت کے کڈنی سٹون والے پیشنٹس روزہ رکھ سکتے ہیں. یوزولی کڈنی سٹونز جو ہوتی ہیں ہمارے جسم میں بہت طریقے ہوتی ہیں, جیسے کہ کیلشیم آکسیلیٹ, یورک ایسڈ سٹونز یا سسٹین سٹونز, اور یہ زیادہ تر بنتی ہیں مال ایبزارپشن سے یا پھر کڈنی کے اندر کوئی اناٹومیکل ڈیفیکٹ ہو یا بار بار یورینری ٹریک کا انفیکشن ہو, اس سے یہ سٹونز ہماری گردو میں بن جاتی ہیں. تو ایسے پیشنٹس جن کو چھوٹی پتھری ہو وہ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. صرف ان کو ایک خیال رکھنا ہے کہ ہم پورا دن 24 گھنٹوں میں تقریباً 5 لیٹر تک پیشاب خارج کرتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا پانی رات کو لیں کہ دن میں ہمیں پیشاب کی کمی واقع ہو. اس لیے ان کو سحری سے افطاری تک خاص طور پہ پانی لینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور یا کوئی ایسی پتھری ہو جس کے ساتھ کچھ سمپٹمیٹک ہو لائک کچھ درد ہو یا پیشاب کے ساتھ خون آتا ہو, وہ لوگ کو چاہیے کہ وہ روزے سے تھوڑا احتیاط کریں. ادروائز چھوٹی پتھری والی اور جن کو گردے میں چھوٹی پتھری ہو وہ روزے ان کو روزے نہ رکھنے کی ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. بس یہی ہے کہ ان کا پانی اور فلوڈ انٹیک جو ہے کافی ہونا چاہیے, اور کبھی کبھی جو پتھری ہوتی ہے گردے سے نکل کے پیشاب کی نالی میں آ جاتی ہے جس کو بولتے ہیں یوریٹر میں سٹون آ جاتی ہے, تو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اس طرح کے پیشنٹس روزہ اگر اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہوگا, کیونکہ انہیں بہت سارا پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ جو پتھری ہے وہ نالی سے باہر خارج ہو جائے اور پانی اور پیشاب کا جو عمل ہے وہ کہیں بند نہ ہو جائے, ایسا پرابلم نہ ہو جائے ان کو. اور جو جہاں تک گال سٹون کا سوال ہے, گال سٹون والے زیادہ تر اس ان کو روزے رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اگر کہ ان کے گال سٹون میں کوئی پین نہ ہو یا گال بلیڈر میں کوئی انفلمیشن نہ ہو جس کے لیے ان کو اینٹی بایوٹک یا دوسری طرح کی دوائی لینے کی ضرورت ہو, جو کہ ان کو فریکوینٹ انٹرولز پہ لینا پڑے. وہ لوگ خالی روزہ نہ رکھیں تو ٹھیک رہے گا, ادروائز چھوٹی گال سٹون اور جن کو کوئی سمپٹمز نہیں ہے وہ اچھے سے روزہ رکھ سکتے ہیں. گال سٹون والے پیشنٹ کو بس یہ ایک احتیاط کرنی ہوگی کہ زیادہ مسالے دار کھانا نہ کھائیں اور چربی دار اور فیٹس والے آئل والے کھانے سے بھی تھوڑا پرہیز کریں, क्योंकि इन चीज़ों में गॉल स्टोन में तकलीफ बढ़ सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फास्ट फूड्स वगैरह, उनसे भी थोड़ा कैन फूड वगैरह से भी थोड़ा परहेज़ करें, ये उनके लिए बेहतर रहेगा। और ज़्यादातर फ्रेश वेजिटेबल्स जूसेस वगैरह लें, और उसके साथ साथ वो कुछ अच्छे वाइट मीट जैसे चिकन वगैरह ले सकते हैं, जिसमें कि फैट की मकदार काफ़ी कम होती है, तो उनके लिए वो बेहतर रहेगा बनस्बत कि वो रेड मीट या जो फैट मीट, जो वो वाला मीट जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा हो वो इस्तेमाल करें। और एक बात, ऐसे मरीजों को तब रोज़ा ना रखने की ज़रूरत है अगर उन्हें कुछ ज़्यादा पेन हो या कुछ ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स आ जाएं, जैसे कि ईयर कान की शिकायत लगे या कुछ लगे, तभी उन्हें चाहिए कि वो रोज़ा ना रखे, अदरवाइज उनके लिए रोज़ा ना रखने की कोई पाबंदी नहीं है।
ये हमारा साथ दीजिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे मेहमान के साथ। भाई किफायत साहब
जी,
कोई नुक्ता अगर हो, अगर नहीं तो फिर हम
बस कुछ नहीं है, हम नाजरीन को वही बात याद दिलाएंगे जो हम रोजाना नाजरीन से कहते रहते हैं कि आप प्रोग्राम में जरूर शिरकत फरमाएं, हमारा साथ दीजिए, इस प्रोग्राम को कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं आप हमें मशवरे दीजिए, कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए, एसएमएस कीजिए, तमाम राहें आपके पास मौजूद हैं, आप हमारा जरूर साथ दीजिएगा। और आज जो हमारी अहम गुफ्तगू होगी, चूंकि हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने अब तक गुफ्तगू की थी जनाब बिलाल हुसैन जाफरी साहब किबला ने आदाब तिलावत कुरान पर, लेकिन इंशाल्लाह आज आदाब के साथ साथ हम आसार और फवायद तिलावत कुरान पर भी गुफ्तगू करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए जी।
इरशाद फरमाते हैं कि हर शय की एक बहार है, हर चीज की एक बहार है, और कुरान मजीद की बहार माह रमजान है
जी, बेशक।
और इसी के साथ ही पैगंबर का एक और फरमान तिलावत कर दूं कि पैगंबर फरमाते हैं किरातुल कुरान कफारतुम मिनल जुनूब व सितरुम मिनल नार व अमानुम मिनल अजाब,
बेशक
कि कुरान की तिलावत करने वाले आदमी के लिए फायदा यह है कि जब वो शरायत के तहत आदाब के तहत इसकी तिलावत करेगा, किरात करेगा, तो अल्लाह ताला उसको आजाब जहन्नम से बचाएगा
जी,
और उसके लिए आग जहन्नम के दरमियान और कुरान उसको पर्दा के तौर पर मिलेगा, यानी पर्दा बन जाएगा
जी।
और दूसरा वह कफारत मिना जुनूब, गुनाहों की बख्शिश का बायस होगा,
बिल्कुल यानी उसके गुनाहों का कफारा
करार पाएगा
जी जी।
वह अमान मिनल अजाब, और अल्लाह के अजाब से वो अमान में रहेगा,
बेशक।
तो वाकई कुरान के एक जवाहिर की हम ये बात कर रहे हैं, जब कुरान के हम आदाब को देखते हैं तो जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसमें अर्ज किया था कि कुरान मजीद में पहला है कि बिस्मिल्लाह रहमान,
अगर आप इजाजत दें तो आप गुफ्तगु आपने शुरू की, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमारी तरफ से सलाम भी कबूल फरमाएं, और फिर चूंकि एक रस्म है हमारी कि हम शुक्रिया भी अदा कर दें आपका,
बिल्कुल शुक्रगुजार हैं
जी जी, बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल।
तो अर्ज यह है कि जहाँ हम शरायत और आदाब तिलावत कुरान पाक अर्ज कर रहे थे, वहां पर हम पहुंचे थे कि अफला या तदब्बरून, कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते
जी।
हम अला कुलूबिन अकफालुहा, क्या उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं, यानी कुरान मजीद हमें मुतवज्जे करना चाह रहा है, हमें गफलत से बेदार कर रहा है कि अगर तुम बेदार हो जाओगे और इन आदाब के तहत तुम कुरान की तिलावत करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया में भी फायदा दूंगा और आखिरत में भी फायदा दूंगा। और इन्हीं आदाब में से एक अदब कुरान मजीद ने यह इरशाद फरमाया है कि जब मुझे पढ़ो तो अच्छी आवाज के साथ पढ़ो
जी,
वज़य्यनुल कुरान बिसौतिल हसन, ये कुरान को अच्छी आवाज के साथ ज़ीनत दो, क्यों लिकुल शयइन हिलिया व हिलियतुल कुरान सौतुल लहन
जी,
के हर चीज की एक जीनत है और कुरान की जीनत अच्छी आवाज है
जी।
अब अच्छी आवाज में चूंकि वो है कि बाद आदमी इफरात और तफरीत का शिकार हो जाते हैं, ज्यादा रवि करना भी अच्छी चीज नहीं है कि मासूम फरमाते हैं ला जबरा वला तफवीज बल अमरो बैनल अमर
जी, बिल्कुल यानी एतदाल से
एतदाल से काम
जी, बिल्कुल।
तो इस एतदाल को हम मद्देनजर रखते हुए देखते हैं कि कुरान भी इस चीज की ताकीद फरमा रहा है, उसमें ये है कि अच्छी आवाज से मुराद क्या है
जी,
अच्छी आवाज से मुराद यह है कि लोग वाइज में आ जाए, وہ ایسی حالت تک پہنچ جائے کہ جس کو غرا کہتے ہیں، موسیقی کہتے ہیں، جس پر کوئی خاص کیفیت طاری ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں، اور یہ آواز وہ آواز نہیں ہے کہ جس کو آپ قرآن کے طور پر استعمال کریں. اور بلکہ اسی طرح قرآن میں بھی خود آیات ہے کہ ولا تشترو بے آیاتی سمنن کلیلا، کہ اس اچھی آواز کے ساتھ لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر میری آیات کو قیمت کم فروشی پر وہ نہ کرو. اور اس پر سوء استفادہ کرتے ہوئے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ زیادہ ہی دو.
یعنی کم فروشی کا یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی تمہیں دے دی جائے پھر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے جو خداوند عالم اجر عطا
فرمائے گا. تو اس قرآن مجید کے ہم جب آداب کو دیکھتے ہیں تو ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو.
بے شک
کیوں، پیغمبر کا ایک فرمان ہے کہ قرآن کو اقرا القرآن بالحزن، یعنی گریا اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو. فإنه نزل بالحزن، کیونکہ قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے. انسان پر ایک کیفیت، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو گریہ کرتا ہے، حزن کے ساتھ آتا ہے. تو قرآن کو جب اس طرح سے پڑھے گا تو خداوند متعال اس کو یہ فائدہ دے گا کہ یہ قرآن آخر میں معاشر میں بھی شفاعت کرے گا اور یہاں پر بھی اس کو جو فوائد ہیں وہ بھی ملیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ہی جو قرآن کا حفظ کرتے ہیں، اس حوالے سے حفظ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں، یا چند قرآن کو ہم ختم کر رہے ہیں جس طرح آپ اس دن فرما رہے تھے کہ قرآن 10 قرآن ہم نے ختم کیے فلاں مرحومین کے لیے، یا اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے، یا قبرستان کے میں پڑھنے کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے. تو یہ آداب قرآن کے خلاف ہے اور قرآن اس کی مذمت کرتا ہے. کیوں کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اور ایک قرآن کے محافظ ہوتے ہیں.
بے شک
قرآن کو حفظ کرنے والا خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آداب تلاوت میں ایک یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کے پڑھو. اور ان کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور میں تو حافظ قرآن ہوں، قرآن کو حفظ سے پڑھو یعنی بغیر دیکھے. تو امام نے فرمایا کہ تم اسے قرآن کو دیکھو گے تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا تمہیں ثواب ملے گا، اور دوسرا دیکھنے کا، اس کی عبارت کو دیکھنے کا.
یعنی خود حفظ کرنا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت عظیم ثواب ہے حفظ کرنے کا بھی. لیکن اگر حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان اس کو دیکھ کر پڑھتا ہے
جی تو ثواب بھی کما رہا ہے اور تلاوت میں عبادت میں،
یعنی حضور کئی کئی ثواب.
جی
ایک مرتبہ تو یہ کہ تلاوت کا ثواب جو زبان سے جاری ہو رہا ہے، دیکھنے کا، خود نگاہ کرنا قرآن کے اوپر آپ نے فرمایا تھا کہ مصحف کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے.
چند چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ
حفظ کا ثواب،
حفظ کا بھی ثواب.
بالکل.
تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن مجید کو جو ہم کہتے ہیں کہ ختم کرنا ہے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ قرآن کو ختم کرنا ہے. قرآن کو جو ختم کرنے والے لوگ ہیں وہ خود ختم ہو سکتے ہیں، قرآن ختم نہیں ہو سکتا.
کیا لفظی آپ نے واقعی
فائدہ اٹھایا. قرآن کو ختم کرتے کرتے ختم ہوتے جا رہے ہیں لیکن قرآن کو ختم نہیں کر سکے.
نہیں ختم کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو رہے ہیں.
ختم سے مراد وہی مراد آپ،
یعنی اس کو ایک مرتبہ ہم نے مکمل
کر لیا. وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن،
اب آپ کہیں گے کہ ہم کون ہوتے ہیں مکمل کرنے والے، مکمل خدا نے کر دیا.
ہاں نہیں مراد ہماری کچھ اور ہے. یعنی اس پس منظر کے ساتھ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مثلا قرآن کو صدر اسلام میں جلایا گیا تو حافظ قرآن جو تھا اس کو تو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی.
جی
یعنی حافظ کو چاہیے تھا کہ اگر وہ اس کو حفظ کیے ہوئے تھا تو اس میں تڑپ ہوتی، اس میں تبش آتی، اور وہ وہاں اپنے آپ کو جو ہے نا بے قرار کر دیتا تاکہ اس کی حفاظت کرے. چونکہ وہ حافظ قرآن تھا، محافظ قرآن نہیں تھا. محافظ قرآن اور حافظ قرآن میں فرق یہ ہے کہ حافظ وہ ہے جو قرآن کو اپنی حفاظت کا طویل سمجھ کر گلے میں ڈالتے ہیں، اور محافظ قرآن وہ ہے جو اپنی جان کو قرآن کی حفاظت پر دے دیتے ہیں، فدا کر دیتے ہیں،
یعنی اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں لیکن قرآن کی
حفاظت کرتے ہیں. یہی پر ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ رہا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد جب یہ انقلاب ہو چکا تھا تو اس کے بعد سعودی عرب میں یہاں سے ایک دانشور اور بہت بڑے عالم تشریف فرما گئے وہاں. تو وہاں پر ان کے جو ایک بہت بڑے مفتی تھے انہوں نے سوال کر دیا کہ حضور آپ کے پاس کتنے حافظ ہیں، یعنی ایران میں کتنے حافظ ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں کتنے حافظ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تقریباً 1 لاکھ ہے. اس وقت اتنا ہی تعداد ہوگی 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا حافظ قرآن کون ہے. کہا کہ حافظ قرآن وہ ہے جو 30 پارے جو قرآن کے ہیں وہ حفظ کرے. تو انہوں نے کہا اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو حفظ کیا ہے حافظ افضل ہے یا محافظ افضل ہے. انہوں نے کہا محافظ افضل ہے، یعنی محافظ افضل ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ انقلاب کے بعد جو ارتش تھی یا اس وقت کی فوج تھی انقلاب اسلامی ایران کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس 1 لاکھ حافظ ہیں اور ہمارے پاس 20,000 محافظ ہیں.
جی
یعنی محافظ ہیں. تو واضح ہے کہ قرآن مجید ایک آدمی دیکھ کر پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اس کو حفظ بھی کیے ہوئے ہے لیکن پھر بھی دیکھ کر پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو حفظ بھی کیے ہوئے ہے، دیکھ کر بھی پڑھ رہا ہے اور اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، محافظ بھی ہے. تو جتنا مراحل قرآن مجید پر तवज्जो के होंगे, आदाब के होंगे, उतना उसका मर्तबा बढ़ता चला जाएगा, उतना उसका सवाब में बढ़ोती होती चली जाएगी। गालिबन यही जगह पर इमाम है जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीन किस्म के लोग हैं कि जो कुरान को पढ़ते हैं। एक वो आदमी है जो कुरान को पढ़ता है ताकि लोगों से पैसा कमाए, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता है
जी।
और तीसरा वो आदमी है जो कुरान को ना दिखाने के लिए पढ़ता है, ना पैसा कमाने के लिए पढ़ता है, बल्कि कुरान को कुरान समझकर, अल्लाह का पाक कलाम समझकर, उससे इस्तेफादा हासिल करने के लिए और उसकी हिदायत के चरागों से मुस्तफीज होने के लिए उसको अपने सीने से लगाता और पढ़ता है, तो ये हाफिज उन लोगों से बहुत अफजल है। और ऐसे लोग कलील फिल उम्मत,
बहुत ही कम है। आपने बहुत अच्छा यहाँ पे यानी बड़े अहम मतालिब थे आपके, लेकिन एक मसला है यहाँ पे, हमारे यहाँ एक इल्जाम भी लगाया जाता था शियों के ऊपर कि इनके हाफिज नहीं होते। अलबत्ता ऐसा नहीं है, हमारे बहुत से इस तरीके के मोहम्मद हुसैन तबातबाई और मुज्तबा रिजवी और न जाने मोहम्मद तकी खान, इस तरह के अफराद मौजूद हैं जिन्होंने बचपने में यानी इस तरह का कुरान हिफ्ज किया है कि तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन जो हिफ्ज कुरान है उसकी अपनी अलग फजीलत है। अगर हम खाली यही सोचें कि हम मुहाफिज हैं, अब हिफ्ज करना
अपने लेकिन एक मरतबा ये जैसे मराते हैं एक मरतबा ज्यादा बुलंद है, लेकिन
बेशक
अगर आप इजाजत यहाँ पे हम देख लेते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम मेहमान खुदा, और हर रोज की तरह आज भी यहाँ पे अखलाक के हवाले से एक क्लिप तैयार की गई है। देखते हैं कि आज के उस्ताद अखलाक क्या फरमाशात लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में सदक़े के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे कि सदक़े की इस्लाम में क्या अहमियत है, इसका क्या मुकाम है। तो इस हवाले से खुदावंद मुताल अपने किताब हकीम में यूं इरशाद फरमाता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम। यानी खुदा वंद मुताल रिबा और सूद को महू और नाबूद कर देता है, और जबकि सदक़ात, खैरात, ज़कात और खुम्स जैसी चीज़ों के ज़रिए इंसान के माल और ज़िंदगी में बरकत अदा कर देता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम। और अल्लाह ताला क्यों इस तरह करता है, क्यों रिबा और सूद को नाबूद और बर्बाद करता है और उसे बेबरकत बना देता है, और क्यों सदक़ात और खैरात के ज़रिए अमवाल के अंदर, इंसान की जान के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर बरकत डालता है। फरमाता है कि चूँकि खुदावंद मुताल कफ़ार शख्स को, यानि जो अल्लाह की नियामतों को कि जो खुदा ने उसे अता किया है उसे छुपाता है, उसे पसंद नहीं करता, और इसी तरह उस शख्स को भी पसंद नहीं करता जो असीम हो यानी गुनाहगार हो। दरवाक़े यहाँ पे खुदावंद मुताल इस आए मजीदा में ये बताना चाहते हैं कि ये शख्स जो सूदी कारोबार करता है, जो सूद और हराम ज़राए के ज़रिए से अपने माल व मिनाल में इजाफा करता है, कफ़ार भी है और असीम यानि गुनाहगार भी है। गुनाहगार इसलिए है कि चूँकि वो खुदावंद मुताल के हुक्म से सरपेची करता है, उसके हुक्म की नाफरमानी बजा लाता है। और कफ़ार इसलिए है चूँकि खुदावंद मुताल ने जो माल उसे अता किया है, जो ज़िंदगी उसे अता की है, उसे खैरात और अच्छे कामों में खर्च नहीं करता बल्कि बुरे कामों में लगा देता है। सदक़ा एक ऐसी चीज़ है इस्लाम के अंदर जिसके ज़रिए से एक इस्लामी मुआशरे के अंदर फलाह और बहबूद आ सकती है, गरीबों की मदद हो सकती है, जिसके ज़रिए से गरीबों और यतीमों को भी ज़िंदगी करने का हक मिल सकता है। सदक़े की अहमियत के बारे में बहुत सारी अहादीस वारिद हुए हैं, बहुत ताकीद की है मासूमीन अलैहिस्सलाम ने, मख़सूसन
ماہ شعبان، ماہ رجب اور ماہ رمضان میں صدقہ دینے کے اعتبار سے بہت تاکید فرمائی ہے۔ میں ایک حدیث صرف اس حوالے سے کہ جب انسان اپنے مال کو خیرات، اچھے راستوں میں، مساجد کے بنانے میں، علم اور آگاہی دانش کو اسلامی معاشرے کے اندر نشر کرنے کے بجائے برے کاموں میں جب خرچ کرتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اس حوالے سے صرف ایک حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمن جناب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُنْفِقْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ اُبْتُلِيَ بِأَنْ يُنْفِقَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، جان لو اے انسان کہ جو شخص اپنے مال کو، اپنے دارائی کو، اپنی زندگی کو طاعت الہی میں خرچ نہیں کرے گا تو خداوند متعال اسے ایک ایسی چیز میں مبتلا کر دے گا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اس مال، اپنی عمر کے لمحوں اور اپنی عمر کے بہترین ٹائم کو معصیت خدا میں خرچ کرنا شروع کرے گا۔ وَمَن لَّمْشِ فِي حَاجَةِ وَلِيِّ اللَّهِ اُبْتُلِيَ بِأَن يَمْشِ فِي حَاجَةِ عَدُوِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جو شخص ولی خدا کی مدد نہیں کرے گا، جو شخص اپنے زندگی کے لمحوں کو ولی اللہ کی امداد میں خرچ اور صرف نہیں کرے گا، خداوند متعال اس کا امتحان لے گا اور اسے مبتلا کرے گا اس چیز پر کہ وہ اپنے اور خدا کے دشمن کے خدمت میں اپنی زندگی کو صرف کرے گا۔ لہٰذا مومنین کرام، بالاخص ماہ رمضان جیسے شریف مہینے میں انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے سے بھی خیرات کرے، اپنی زندگی کے ہر لمحے کے ذریعے سے بھی خیرات کرے۔ جس طرح حکم الہی کو مانتے ہوئے امساک کیا ہے، روزہ رکھا ہے، اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے جو دوسرے مہینوں میں اس پر واجب نہیں ہے، اس بابرکت مہینے میں بھی غریبوں، ناداروں اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے تاکہ کوئی بھی شخص اس اسلامی معاشرے کے اندر بھوکھا نہ سو پائے اور اس کے لیے اپنی امرار معاش میں مشکلات ایجاد نہ ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین اکرام، پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے، اور ابھی قبلہ بلال حسین جعفری صاحب نے فرمایا کہ حفظ قرآن کے مراتب ہیں۔ ایک انسان جو حفظ کرتا ہے لیکن تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ اور سمجھنے کے ساتھ، ظاہر ہے اس کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ جو خالی قرآن کو حفظ تو کر لیتا ہے لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھ پاتا۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم مزید استفادہ کرتے ہیں جناب بلال حسین جعفری صاحب سے۔ جی بشیر صاحب، آپ
اور ہمیں بھی کہنا چاہیں گے؟ بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین میں سے بھی اگر کوئی حفظ کر رہا ہے یا کسی کے بچے اس کام میں لگے ہوئے، بہت ہی نیک اور عمدہ کام ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ تدبر، تفہیم، مفاہیم جو بھی ہے اس سلسلے میں،
اور ہم تو تین دن سے یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ حفظ تو بہت بلند چیز ہے، اگر خالی کوئی تلاوت بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ تدبر ہو، تفکر ہو اور معنی کے ساتھ سمجھ کر کہ خداوند عالم اس آیت میں ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس میں کیا ہمیں حکم دینا چاہتا ہے، کس چیز سے ہمیں روکنا چاہتا ہے، تو ان چیزوں کی رعایت کی جائے تاکہ پورے طریقے سے قرآن سے استفادہ کیا جائے۔
بالکل جی، قبلہ آپ فرما رہے تھے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم پیغمبر اسلام کے ایک اور فرمان سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں کہ پیغمبر گرامی قادر فرماتے ہیں کہ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن۔
جی، یعنی اب ہم آ رہے ہیں آثار اور فوائد
کی طرف۔ جب آداب کی ہم نے پاسداری کر دی تو اس پاسداری کے بعد ہمیں اس کے کیا آثار حاصل ہو سکتے ہیں، کیا اس کے فوائد ہوتے ہیں، تو انہی فرامین کے تحت اور خود قرآن کی آیات بھی ہیں جو میں آگے تلاوت کروں گا، اس میں یہ ہے کہ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے ساتھ نورانی کرو، روشن کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ بیوت میں قرآن پڑھنے سے رحمت الہی برستی ہے اور نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم ولا تجعلوا قبورا، گھروں کو قبروں کی طرح، قبور کی طرح نہ قرار دو، قبرستان نہ بنا دو گھروں کو، کما فعلت الیہود والنصارى، کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے گھروں کو قبور بنا کر رکھ دیا۔ صلوا فی البیع والکنائس، وہ اپنے معبد خانوں اور عبادت خانوں میں نمازیں پڑھتے، قرآن یا جو بھی آسمانی کتابیں ہوتی اس کی تلاوت کرتے، لیکن اپنے گھروں میں نہیں کرتے تھے. لیکن یہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو زینت دو اس قرآن کے ساتھ. کیوں؟
بالکل.
کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے گا اس میں تو اس کے تین فائدے ہوں گے. ایک فائدہ،
میں آپ کی گفتگو روکتا ہوں یہاں پہ. یہ تین فائدے ہم آپ سے ضرور سنیں گے، لیکن یہاں پہ ایک کالر ہے جو کال کر رہے ہیں.
جی جی،
کال ہم لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ آواز بیان کیجیے گا. جی ناظرین، بہت بہت شکریہ کہ آپ کال بھی کر رہے ہیں اور ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اور اپنے مطالب پوچھ رہے ہیں. آپ سوال بھی کوئی ہوگا، اور یہاں پہ آپ ہی ناظرین میں سے کسی کال نے کال کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کہاں سے. جناب السلام علیکم. السلام علیکم. جی ناظرین، ہم معذرت خواہ، رابطہ بحال ہو چکا تھا لیکن رابطے میں کوئی پرابلم بیچ میں آ گئی ہے، تو جیسے ہی رابطہ بحال ہوگا دوبارہ ہم ان کو یہاں اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے. جی آپ فرما رہے
تو یہ فوائد جو عرض کر رہا تھا کہ قرآن جب گھروں میں پڑھیں گے، جہاں قرآن گھروں کو نورانی کرے گا وہاں پر یہ ہے کہ برکت ہو، اس گھر میں برکت آئے گی. وسعت اہلہ، اور اس کے گھر کے اہل میں وسعت پیدا ہوگی. اور پھر کہتے ہیں وتحضر الملائکہ، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس میں نازل ہوں گے، حاضر ہوں گے. وتحجر الشیاطین، اور شیاطین اس گھر سے نکل جائیں گے، چھوڑ دیں گے.
جی، جو آپ نے ابھی فرمایا تھا، یعنی یہود سے جو آپ نے مقایسہ کیا اور یہ کمپیئر کیا آپ نے اسلامی معاشرے کا، تو ہمارے یہاں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی ایسی عبادتیں بھی ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے کہ تم نماز میں نہ کر کے گھر میں کرو. مثلا مستحب نمازوں کے لیے بھی ملتا ہے،
گھر میں پڑھو اور واجب مسجد میں پڑھو.
جی، یعنی سنت نمازیں، مستحب نمازیں تم اپنے گھر میں پڑھو اور واجب نمازیں مسجد میں پڑھو، تاکہ تمہارے یہاں جو اس کی نورانیت ہے اور اس کی برکت ہے وہ تمہارے گھروں میں.
یہاں رابطہ بحال ہوا ہے دوبارہ، دیکھتے ہیں کہ کون. جی السلام علیکم.
جی
بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. جی کون اور کہاں سے؟
سعودی عرب سے بول رہے ہیں، عمران خان.
جی جی فرمائے. آپ کی ٹی وی کی والیوم اور آواز جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اس کو کم کیجیے گا تاکہ آپ کی آواز صاف آئے.
السلام علیکم بصیر بھائی، کفایت بھائی اور مولانا بلال کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام عرض.
ہمیں ہماری طرف سے سلام قبول کیجیے، بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. فرمائیے.
اصل میں یہ معلومات کرنی تھی، جیسے ہمارے بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں کمرے میں اپنے تلاوت کرتے ہیں.
جی 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 فرمائیے.
تو کعبہ شریف کی طرف کو کر کے بیٹھے ہیں، یا مطلب پلنگ پہ بیٹھ پہ بھی پڑھ کے بیٹھ سکتے ہیں اپنے، یا کوئی ایک صاف جگہ کا جانماز بچھا کے یا کچھ اس طرح سے پڑھ کے؟
ہاں جی جی بالکل بالکل. اور کچھ؟
اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام چلایا، ہمارے بچے بہت خوش ہوتے ہیں پروگرام دیکھ کر، اور بہت دعائیں دیتے ہیں آپ لوگوں کو.
بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں اسی طرح سے یاد رکھے ہم بھی آپ کے لیے.
آپ لوگ اسی طرح جو ہے نا اپنا ترقی پہ چلتے رہے.
انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم.
دعا بھی کیجیے گا ہمارے لیے
انشاءاللہ.
جی
تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آپ ہی میں سے ایک ناظرین نے فون کیا، اس طرح سے آپ دوسرے ناظرین بھی ہمیں کال کر سکتے اور اپنے مطالب پوچھ سکتے. کوئی بھی سوال، کوئی بھی شبہ ہو تو آپ ضرور پوچھے گا. جی قبلہ، آپ نے تو سوال سن لیا.
جی تو بڑی خوشی ہوئی.
میں ایک چیز عرض کر دوں اگر اجازت ہو آپ کی، یعنی اکثر چیزوں میں ایسا ہوتا ہے جتنی مبارک چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی کدھر رخ کریں ہم یا کہاں بیٹھ کے پڑھیں، تو اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے.
تو چونکہ ہم ابھی آداب و شرح کو پورا نہیں کیا، ابھی اسی کے سلسلے میں ہی چل رہے ہیں، تو یہ میں نے ابھی عرض کرنا تھا کہ ابھی جو آداب تلاوت قرآن پاک ہیں وہ سارے کے سارے یعنی ترتیب وار جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آدمی بیٹھے تو اس کی عبادت اور ثواب
مزید اضافہ
ہوتا ہے. لیکن یہ ان شرائط میں سے نہیں ہے کہ جس میں تلاوت قرآن پاک میں کوئی کمی کا باعث بنے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ سونے پہ سو آ گیا ہے، یعنی آدمی جب وہ پڑھ رہا ہے اور اتنا بڑی زحمت کیا ہے کہ وضو بھی کیا ہے، قرآن کو کھولا بھی ہے اور کپڑے بھی پاک صاف ہے اور تمام شرائط و آداب کا لحاظ کیا ہے، تو اس کے بعد یہ لحاظ بھی تو کرے کہ خانہ کعبہ کی طرف بیٹھے.
یہ انہی چیزوں میں آتا ہے کہ آپ اہمیت دے رہے ہیں.
جی تو یہ آداب میں سے ہے. لیکن ابھی ہم چونکہ آداب کو جب ذکر کر رہے ہیں تو تیسرا دن ہے یہ آداب چل رہے ہیں. اگر ہم پورا سال بھی آداب اگر قرآن کی روح سے بیان کرتے چلے جائیں تو میرے خیال میں خود قرآن کے آداب جو ہے نا وہ جس طرح ہے کہ لا یغتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تار کا ذکر اس میں موجود ہے. صرف ہمیں تدبر کرنا چاہیے, ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ قرآن میں کہاں کہاں ہے.
اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال ان کا تھا کہ کس مقام پر بیٹھ کر پڑھیں,
مصلی بچھائے,
پلنگ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں, کبھی کسی دوسری جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں, مصلی
کبھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ٹیبل,
تو آپ کہاں بہتر ہے اس کا پڑھنا قرآن کا؟
قرآن مجید جس طرح آپ کو عرض کیا کہ جہاں آداب یہ ہیں, ان آداب کے ساتھ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آدمی مصلی پر بیٹھے اور کعبہ کی طرف رخ ہو اور پڑھے, لیکن یہ ان شرائط میں سے نہیں ہے کہ
واجب نہیں
ہے کہ کوئی آدمی اس کو اتنا اہمیت دے کہ وضو نہ کرے, لیکن ان کو اہمیت دے نا, وہ جو پہلے ہم نے شرائط اور آداب بتائے ہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے اور پاسداری ہے. یہ ثواب میں دو بالا کرنے کے باعث ہے
کہ اس میں وہی مثال ہمارے دے دے نا کہ جیسے برفی کے اوپر چاندی کا ورق,
بالکل
بالکل.
بہت بہت شکریہ آپ کا. اگر اور کوئی مطلب ہے تو اس سلسلے میں, اگر نہیں تو ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پہ اٹینڈ
کر لیں, مشکل
ہے. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ میں اگر آپ اجازت دیں, وہ میں یہ کہوں گا, دیکھیں تمام چیزوں کے لیے جو قبلہ نے فرمایا اور ہم نے استفادہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ مثلا اہتمام کرنا چاہیے, بدن ہمارا پاک ہو, لباس پاک ہو, خوشبو بھی ہو, قرآن کی طرف رخ بھی ہو, جہاں نماز پہ ہوں تو ظاہر ہے اس کا ثواب بڑھ جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے جیسے کہ مثلا قرآن کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے, اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. جی
جی جی. تو ناظرین یہاں پہ ایک اور ناظر آپ ہی میں سے کال کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا اور پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون اور کہاں سے؟
میں
آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجیے, پوری طرح سے بند کیجیے, آپ ٹیلی فون کے ذریعے ہم سے بات کیجیے. جی جی.
اچھا سب سے پہلے تو دونوں حضرات کو اور قبلہ صاحب کو میرا سلام عرض.
جی جی السلام. بہت بہت شکریہ آپ کو بھی ہمارے.
میرا سوال یہ تھا قبلہ سے کہ یہاں, جی شکریہ, یہاں سعودی عرب میں کچھ جو ترجمہ قرآن کا اردو میں ملتا ہے جی, اس میں کچھ شبر شبہ پائے جاتے ہیں, کیونکہ میں نے ہندوستان میں دیکھا تھا, وہاں جو میں نے قرآن پڑھا اس کا ترجمہ اس کا دیکھا, کچھ الگ تھوڑا سا فرق ہے. یہاں کی کچھ آیات میں دیکھا تو اس میں کچھ فرق ہے, تو تھوڑا سا اس پہ وضاحت کر دیجیے کہ میں اس کو یہاں سے قرآن لے کر میں اس کو متوازن پڑھ سکتا ہوں.
جی شکریہ, شکریہ آپ کا, بہت ہی اچھا سوال ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام مہمان خدا, ہمارے پاس چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, صرف ایک منٹ ہمارے پاس لگے, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولانا کیا جواب ان کا ہوگا, اور اگر نہیں تو کل انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. جی فرمائیے.
تو ترجمہ جتنے بھی ترجمے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمہ اتنا وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ جس طرح اس کا اہتمام کرتے ہیں.
بالکل.
کیوں؟ مختلف ترجموں میں مختلف اختلاف پایا جاتا ہے, کسی میں کم ہے کسی میں زیادتی ہے. تو اس طرح اگر خود عربی گرامر سے آدمی اشنا ہو جائے اور ان عربی گرامر پر,
یہ تو بہت آگے کی چیز ہے,
آگے کی چیز ہے, لیکن عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہو تو دوسرا مرحلہ بھی ہے. یعنی کوشش کرے کہ جو عربستان میں رہتا ہے, سعودی میں رہتا ہے, وہ عربی پر گرفت رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو وہاں پر اتنا ایک اور گرفت پیدا کر لے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی پر گرفت کر لے, تو اس کو ترجمے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ترجمہ ہی چاہیے تو کسی جگہ سے منگوا لے جو ترجمے ہیں, مثلا کسی سے مشورہ کر.
قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ, ہم کل آپ سے مزید اس بارے میں سنیں گے, چونکہ جواب آپ کا کامل نہیں ہو پائے, ہم معذرت خواہ یہاں پہ, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں کہ فرض ہے آپ ہمیں.
بالکل, اگر اس موضوع پہ بہت بہتر رہے گی انشاءاللہ, کل دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ.
جی ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا, چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے لہٰذا ہم آپ سے بھی معذرت خواہ انشاءاللہ, لیکن کل ضرور آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ, فی امان اللہ.